बुध 17 जनवरी की सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। मॉडल टाउन वाकये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में मुल्क की अपोजिशन जमातें ताहिरुल कादरी के साथ। अपोजिशन जमातें इससे क्या हासिल करना चाहती हैं? तजिया कार कहते हैं,
तो शायद उनका ये ख्याल है कि इससे दबाव में आ जाएगी हुकूमत और उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएंगे।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान अवामी तहरीक आज लाहौर की माल रोड पर मॉडल टाउन वाकये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने हिजब इख्तलाफ की जमातों को रात 12 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी है। जलसे में पैट के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी शरीक हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हिजब इख्तलाफ की जमातें मुल्क को बचाने के लिए जमा हुई हैं।
सल्तनत शरीफिया आईन की दुश्मन है, इन्होंने आईने पाकिस्तान को पामाल किया है। हम आईन को नहीं तोड़ना चाहते, हम सल्तनत शरीफिया को तोड़ना चाहते, हम जमहूरियत को नहीं तोड़ना चाहते, हम तुम्हारे जबर और जुल्म को तोड़ना चाहते, हम इस मुल्क के अमन को नहीं तोड़ना चाहते। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, अगर हमने अमन तोड़ना होता तो अल्लाह की इज्जत की कसम आप जाती उम्रा से एक कदम बाहर रखने की जुर्रत न होती, हम तुम्हें सबक सिखा देते।
डॉक्टर ताहिरुल कादरी से कबल जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली सरदारी ने कहा कि मुल्क को खतरा किसी और से नहीं बल्कि जाति उमरा से है। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान का सिर्फ जाति उमरा से वास्ता है और ये जहां जाएंगे जाति उमरा बना लेंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ऐसे सरकारी मुलाजमीन और ज़िलाई और आला अदलिया में तैनात जजों की तफसीलात तलब कर ली हैं जो पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत भी रखते हैं। खबर की तफसील बता रही हैं सना गुलजार।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस ज़मन में अज़ खुद नोटिस लेते हुए पांचों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार साहिबान के अलावा सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा पांचों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को हुक्म दिया है कि वो आला अदलिया के अलावा ज़िलाई अदालतों में काम करने वाले जजेस के बारे में भी मालूमात फराहम करें जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। ये पहली मरतबा है कि सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत के मामले पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से अज़ खुद नोटिस लिया गया है।
म्यांमार की रियासत रखाइन में बुध मुजाहरीन पर पुलिस की फायरिंग से 7 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। अहवाल सुनिए उबैद मलिक से।
इतलात के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब 4,000 से जायद बुध मुजाहिरीन ने कशीदगी का शिकार रखाइन रियासत में सरकारी इमारत को घेरे में ले लिया और वो पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे थे। बुध मुजाहिरीन मराक यू में कदीम मुमलिकत अराकान के खात्मे की याद में मुनक्किद की जाने वाली सालाना तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। रखाइन के मकामी अफराद 200 साल कबल मुमलिकत अराकान के खात्मे और बर्मी फौज की फतह की याद में तकरीबा मुनाकिद करते हैं। रखाइन रियासत में गुज़श्ता कई सालों से नस्ली बुनियादों पर सूरतेहाल कशीदा है।
शिमाली और जनूबी कोरिया ने एक और माहदे पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान ये तय हुआ है कि दोनों मुल्क खवातीन की एक मुश्तरिका आइस हॉकी टीम बनाएंगे जो अगले माह होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में हिस्सा लेगी। माहदे में ये भी कहा गया है कि दोनों मुल्कों के एथलीट्स सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में एक साथ दाखिल होंगे। अमरीका ने फलस्तीन में फलाही मंसूबों के लिए अक्वामे मुत्तहदा के जरिए दी जाने वाली 6.5 करोड़ डॉलर की इमदाद रोकने का ऐलान किया है, जबकि अक्वामे मुत्तहदा ने अमरीकी फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। तफसीलात जानिए फरहत जावेद से।
अमरीका ने अक्वामे मुत्तहदा की फलाही एजेंसी को 125 मिलियन डॉलर्स की इमदाद देना थी लेकिन अब अमरीका सिर्फ 60 मिलियन डॉलर्स देगा। एक अमरीकी अहलकार ने खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मजीद बातचीत तक 65 मिलियन डॉलर्स रोक लिए गए हैं। ताहम अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने वाजे किया है कि इस कटौती का मकसद सजा देना नहीं है बल्कि अमरीका फलाही एजेंसी में इस्लाहात चाहता है। दूसरी जानब अक्वामे मुत्तहदा के फलस्तीनियों की इमदाद के इदारे UNRWA ने अमरीकी फैसले को अफसोसनाक, अचानक और नुकसानदेह करार दिया है।
امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سابق اہلکار کو خفیہ معلومات غیر قانونی طور پر جمع کرنے اور اپنے پاس رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے مطابق 53 سالہ امریکی شہری جیری چنگ شنگ لی کو جے ایف کے ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار سابق سی آئی اے کے اہلکار کے ہوٹل کے کمرے سے ایک ڈائری ملی ہے جس میں چین میں سی آئی اے کے جاسوسوں اور خفیہ آپریشن کرنے والے اہلکاروں کے نام اور نمبرز درج ہیں۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اعلی عدلیہ میں کام کرنے والے ججز، اعلی سرکاری عہدوں پر تعینات افسران اور سرکاری نوکریوں میں دوہری شہریت کے حامل ملازمین کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ اس بارے میں پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ سیربین کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے آج لاہور میں مال روڈ پر حکومت کے خلاف احتجاج اور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے مطابق اس مظاہرے کا بنیادی مقصد حکومت پنجاب سے ماڈل ٹاؤن اور قصور میں ہلاک ہونے والے افراد کے ساتھ زینب کے قتل کا حساب مانگنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری اور تحریک انصاف کے رہنما عمران خان بھی اس مظاہرے میں حصہ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیل لاہور سے نامہ نگار حنا سعید کی اس رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ مولانا طاہر القادری ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، لیکن اس بار اپوزیشن کی بڑی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن اور قصور میں ہلاک ہونے والے افراد کے ساتھ زینب کو بھی انصاف ملے اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر قانون استعفیٰ دیں۔ سیاسی کارکنان کی بڑی تعداد اس جلسے میں شریک ہے اور عوام کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ جلسہ کئی روز پر محیط دھرنا نہ بن جائے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس جلسے کو روکنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے احکامات جاری کیے کہ رات 12 بجے تک جلسہ ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد میڈیا بھی اس کی کوریج نہ کرے۔ پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نور اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی جماعت ایک دن کا جلسہ ہی کرے گی۔
ہمیں صرف انصاف چاہیے، ہم انصاف کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں انصاف مل جائے گا تو ہم دھرنا کیوں دیں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہمیں صرف انصاف چاہیے۔
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے پاکستان عوامی تحریک سڑکوں پر نکلی ہو، تو اس بار ایسا کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟
یہ انکنوینئنس نہیں ہے، یہ عوام کے لیے، عوام کو ان کا رائٹ دلانے کے لیے۔ میرے قائد جناب آصف علی زرداری صاحب نے آج اظہارِ یکجہتی کی کال دی پیٹ کے ساتھ، اور ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہاں پہ جمع ہیں۔
ہم انصاف لینے کے لیے آئے ہیں، ہم ان حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ یہ حکومت چھوڑ کے ان کو ان کے لواکین کو، ہمیں انصاف چاہیے، ہم یہاں سیاسی گیم کرنے نہیں۔
تجزیہ کار راشد رحمان کے مطابق جنرل الیکشن 2018 سے چند ماہ قبل اس قسم کی تحریک میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا الائنس بنانا صرف ہلاک ہونے والے افراد کے لیے انصاف کے مطالبے تک محدود نہیں، اس میں سیاسی مقاصد بھی شامل ہیں۔
پریشر تو ہوگا، کیونکہ مال روڈ اسمبلی چیمبرز کے سامنے اگر بند ہو جاتا ہے دھرنے کی وجہ سے تو سارا شہر دھرم بھرم ہو جائے گا۔ قادری اور پی ٹی آئی کے بارے میں تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ لمبا اتحاد ہو، پیپلز پارٹی کے بارے میں میرا یقین ہے کہ بہت دن نہیں چلے گا، یہ ٹیکٹیکل ہے، کتنے دن چلے گا یہ بھی ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن لانگ رن میں میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی قادری اور عمران خان کے ساتھ جائے گی۔
سخت سیکیورٹی کے حصار میں آج اس مظاہرے کا آغاز جلسے کے طور پر ضرور ہوا ہے، لیکن کیا اس دھرنے کو تحریک کی شکل دی جائے گی یا نہیں، اس کا اعلان آج جلسے کے اختتام پر کیا جائے گا۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اسی موضوع پر اب سے تھوڑی دیر قبل میں نے بات کی سیاسی تجزیہ کار راشد رحمان سے، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد سے طاہر القادری حکومت کو مختلف ڈیڈ لائنز دیتے تھے، لیکن اب صرف ایک دن کا احتجاج ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وہ دھرنا دینے سے کترا رہے ہیں یا انہیں عوام کی حمایت حاصل نہیں ہو پا رہی ہے؟
دیکھیے، عوام کی حمایت جتنی ان کو حاصل ہے وہ پہلے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور میرا خیال میں آج بھی ظاہر ہوگی۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں مال روڈ لاہور پر اسمبلی چیمبرز کے سامنے، اور اندازہ یہ ہے کہ اگر اتنے لوگ ہو جائیں کہ مال روڈ بلاک ہو جائے تو شاید ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے دباؤ میں آ جائے گی حکومت اور ان کے جو مطالبات ہیں کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ استعفیٰ دے دیں وہ پورے ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پاور میں نہیں رہے گی۔ کل کو ان کا شاید خیال ہے کہ اس کی وجہ سے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں۔ لگتا یہ ہے کہ اب نجفی رپورٹ اور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، حالانکہ ان کا سینٹرل ڈیمانڈ ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے اور سیاسی جو مقاصد ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور اس میں اور پارٹیاں بھی شامل ہو گئی ہیں۔
جی راشد صاحب، پاکستان کی جو دو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں، تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، طاہر القادری کی حمایت کے لیے اس کنٹینر پر چڑھ گئے جسے عوامی تحریک نے سجایا ہے۔ عمران خان کی سیاست کا محور ہی کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور آصف زرداری ہمیشہ سے ان کے نشانے پر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں کا ایک سٹیج پر پہنچ جانا، یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟
وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں، پالیٹکس میک اسٹرینج بیڈ فیلوز۔ تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف تو پہلے بھی قادری صاحب کے ساتھ دھرنا دے چکی ہے 2014 میں اسلام آباد میں، لیکن پیپلز پارٹی کی آمد اور اسی کنٹینر پہ کھڑا ہو جانا یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب بہت سے لوگ یہاں اس پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی لگتا ہے، یا کم از کم زرداری صاحب نے لگتا ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم رول اپ ہو جائے۔ اب رول اپ تو آسان ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ یقین سے کہنا اس وقت بہت ہی مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاست جو ہے وہ قیاس اور تذبذب کا شکار ہے، اور کوئی یعنی وسوخ سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔
اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی تحریک اپنے حامی جماعتوں کے ذریعے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ حاصل کر پائے گی؟
لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ جو تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا اسلام آباد میں، اس سے غالباً سیکھتے ہوئے بھاری نفری پولیس کی اور رینجرز کی طلب کر لی گئی ہے، اور انتظامات کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے خاصے سخت قسم کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اس سے تو نہیں ظاہر ہوتا کہ ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے، لیکن ایک بات اس میں جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ان آرمڈ ہوگی، یعنی فائرنگ کا جو معاملہ ہے جس پر اتنا ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی وجہ سے بھی اور پچھلے دنوں قصور کے واقعے کی وجہ سے پولیس پہ بہت تنقید ہے، انہوں نے فائر کر دیا لوگوں پہ، تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس دفعہ ہتھیار تو نہیں ہوں گے، ڈنڈا بردار یا کیئر گیس وغیرہ شاید استعمال میں آئے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، یا اسمبلی چیمبرز پر کوئی دھرنا ورنا بولا جائے یا وائلنس ہو جائے، اور اگر یہ دھرنا جس کا اعلان تو ایک دن کا ہے یہ جاری و ساری رکھا گیا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا۔
اچھا، دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں اس احتجاج کو روکنے کی درخواست دائر ہے، تو اور اس پر 3 رکنی بینچ آج سماعت کر رہا ہے، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عدالتوں کو سیاسی معاملات میں اس طرح الجھنا چاہیے؟
اصولاً نہیں الجھنا چاہیے، لیکن کچھ دنوں سے آپ بھی میرا خیال ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ افتخار چودھری صاحب کے کورٹ نے یہ مثال قائم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کیا اور ہائی کورٹس کیا، اب سب طرف یہی وبا پھیل رہی ہے۔ اب اگر یہ بینچ آج کوئی آرڈر کر بھی دے تو اس کا اثر رسوخ کیا ہوگا، امپلیمنٹ ہو سکے گا یا نہیں، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ ایک تو سیاست میں نہیں آنا چاہیے عدالتوں کو سیاسی معاملات میں، اور دوسرا ایسا آرڈر کرنا چاہیے جو امپلیمنٹ ہو سکے، ورنہ ساخ جو ہے وہ خود ہائی کورٹ کی کمزور ہوگی۔
یہ تھے سیاسی تجزیہ کار راشد رحمان۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ میں کام کرنے والے ججز، اعلیٰ سرکاری عہدوں پر تعینات افسران اور سرکاری نوکریوں میں دوہری شہریت کے عامل سرکاری ملازمین کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس ضمن میں از خود نوٹس لیتے ہوئے پانچوں ہائی کورٹس کے رجسٹرار صاحبان کے علاوہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سے 15 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کے علاوہ پانچوں ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو حکم دیا ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ ضلعی عدالتوں میں کام کرنے والے ان ججز کے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں جو دوہری شہریت کا حامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے ترجمان کے مطابق عدالت عظمیٰ نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے دوہری شہریت کے حامل گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے سرکاری افسران کی فہرست طلب کی ہے، تاہم گریڈ 16 اور اس سے نچلے گریڈ کے سرکاری ملازمین کے بارے میں ابھی کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں کام کرنے والے ججز اور سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت کے معاملے پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے از خود نوٹس لیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس معاملے پر توجہ نہیں دی گئی۔ سرکاری ملازمین کے کوائف کی جانچ پڑتال کرنے والے خفیہ اداروں کے مطابق گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک سرکاری ملازمین کی تعداد ہزاروں میں ہے جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق ان گریڈ میں کام کرنے والے زیادہ تر سرکاری ملازمین کے پاس امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کی شہریت ہے۔ پاکستان کے سابق آڈیٹر جنرل بلند اختر رانا دوہری شہریت کے حامل تھے، جبکہ ان کے بارے میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اعتراضات بھی اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ ان کو اس عہدے پر تعینات نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود سابق صدر آصف علی زرداری نے انہیں پاکستان کا آڈیٹر جنرل مقرر کر دیا۔ پاکستان کے مقامی میڈیا میں لاہور ہائی کورٹس کے علاوہ دیگر ہائی کورٹس میں بھی دوہری شہریت کے حامل ججز کے بارے میں خبریں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چند ججز کے نام بھی پاناما لیکس میں آئے تھے جن کی بیرون ملک آف شور کمپنیاں ہیں، تاہم ابھی تک ان ججز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ان افراد پر پابندی عائد کر رکھی ہے جو دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے ایک اہلکار کے مطابق پاکستان کی حالیہ تاریخ میں دو ایسے افراد وزیراعظم کے منصب پر فائز ہوئے ہیں جو دوہری شہریت کے حامل تھے، ان میں سے ایک نگران وزیراعظم معین قریشی اور دوسرے شوکت عزیز تھے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر اب سے تھوڑی دیر قبل میں نے بات کی ممتاز قانوندان اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ریٹائرڈ جنرل طارق محمود سے، اور ان سے میں نے یہ پوچھا کہ عدالت ایسے سرکاری ملازمین اور ضلعی اور اعلیٰ عدلیہ کے میں تعینات ججوں کی تفصیلات کیوں طلب کر رہی ہے جن کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت بھی ہے، کیا ایسے افراد کو سرکاری عہدوں سے ہٹانا مقصود ہے؟
یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو پری میچور سٹیج ہے، لیکن جہاں تک آئین کی بات ہے تو آئین میں ایک قدغن تو موجود ہے اور وہ ہے آرٹیکل 62 میں، اور آرٹیکل 62 یہ کہتا ہے کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ جو لوگ ہوں گے ان کی کوالیفیکیشن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس صرف پاکستان ہی کی شہریت ہوگی، اور اگر ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہوگی تو وہ جو ہیں یہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو اس حد تک تو آئین میں یہ پوزیشن موجود ہے، لیکن آئین سے ہٹ کے قانون میں بظاہر ایسی چیز کوئی موجود نہیں ہے۔ البتہ اس قسم کی بات مختلف جگہ قوانین میں موجود ضرور ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر سول سرونٹ ہے اور وہ کسی انڈین خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسرائیلی، اور شاید ایون کچھ کیسز میں ایون فورن جو ہے نیشنلٹی کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ایک اجازت ضرور لے گا۔ اس قسم کی بات تو ہے، لیکن جو ڈیول نیشنلٹی والی بات ہے وہ کسی جگہ ایسی نہیں ہے۔ البتہ یہ چیزیں مثال کے طور سول سرونٹ یا بعض اوقات جو مختلف اداروں میں لوگ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں پاکستانی شہری ہونا تو لازم ہے، لیکن یا بعض اوقات اگر کوٹا سسٹم کہتا ہے مختلف پروونسز یا مختلف ڈسٹرکٹ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کا ڈومیسائل ہونا تو ضروری ہے، لیکن یہ جو ڈیول نیشنلٹی جو بات ہے جو کہ پارلیمنٹیرین کے لیے آئین میں ہے، اس قسم کی آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے۔
اچھا طارق صاحب، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں کچھ سیاستدانوں کو اس بنیاد پر نااہل قرار دے دیا گیا تھا کہ ان کے پاس دوہری شہریت تھی، حالانکہ ایسے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب ملک کا آئین شہریوں کو دوسری شہریت رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو ملک کی عدلیہ پر قدغن لگانے کی ان پر قدغن لگانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟
نہیں دیکھیں، وہ جو کیس ہے نا وہ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی آرٹیکل 62 کا جو حوالہ دیا تو وہاں پر آئین میں یہ قدغن موجود رائٹ فرام ڈے ون تھی، اور یہ جو کہ 1973 سے یہ قدغن موجود تھی، اور لیکن بعد میں میرا 1985 کا جو الیکشن ہوا تھا تو پہلی مرتبہ ایک صاحب تھے شاید گھومن کر کے ان کا نام تھا اور ان کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی, تو ان کی کوالیفیکیشن کو اس بنا پر چیلنج کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جو معاملہ جو افتخار چوہدری جس کا آپ حوالہ کرے, اس زمانے میں اس کیس کو پیک اپ کیا گیا تھا اور اس میں بہت سے لوگ جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی ان کی پارلیمنٹ کے جو اسٹیٹس تھا وہ ان سے لے لیا گیا تھا اور بلکہ ان کے خلاف کاروائی بھی کی. تو جہاں تک پارلیمنٹیرین کا مسئلہ ہے تو وہاں تو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 62 میں کہ ان کے پاس کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہو سکتی یا ڈیول نیشنلٹی نہیں ہو سکتی, لیکن جہاں تک سول سروینٹ یا مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا ایون عدلیہ کے لوگ بھی جو ہیں ان پر آئین میں کم سے کم ایز سچ کوئی اس قسم کی لمیٹیشن موجود نہیں ہے. تو یہ فرق ہے پارلیمنٹیرین کے لیے اور ادر دین پارلیمنٹیرین کے لیے.
اچھا, پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سے لوگ بڑی تعداد میں بیرون ملک جاتے ہیں اور قیمتی زر مبادلہ کماتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, جس پر ملک کا بڑا انحصار ہے. پاکستان میں ہمیشہ بیرون ملک مقیم لوگوں کو ووٹ دینے کی بات بھی کہی جاتی ہے, تو ایسے اقدامات سے کیا پاکستان اپنے ہی لوگوں کو ناراض نہیں کر دے گا؟
دیکھنا, جہاں تک اس بات کی تعلق ہے, دیکھنا ووٹ دینے والا ایک ایشو جو نا تھوڑا سا ہٹ کے ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, لیکن اگر امریکن پریزیڈنٹ کا اگر الیکشن ہوتا ہے تو اگر امریکنز امریکہ سے باہر بھی ہیں تو ان کا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا کچھ آسان بھی ہے, اس لیے کہ وہاں ایک ہی پوسٹ کے لیے الیکشن ہو رہا ہے اور وہ دنیا میں جہاں کبھی امریکنز ہوں تو وہ اس ایک سسٹم کے تحت, خاص طور پر ماڈرن سسٹم کے تحت, یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اے یا بی کے حق میں ووٹ دے دیں. لیکن پاکستان کا یہاں پر ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اب پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ یہ پارلیمنٹ کے 260+ جو ہے وہ سیٹس ہیں, اور مثال کے طور اگر جو بھی پاکستانی باہر ہیں وہ پاکستان کے مختلف حصوں سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ووٹ جو ہے نا مختلف حلقوں میں رجسٹرڈ ہے. تو اگر آپ پاکستان کے جو جتنے بھی 265-270 جتنی سیٹیں 270+ کی سیٹیں ہیں, اگر ان کے ممبران کو انتخاب کرنے کی بات آئے گی یا صوبائی اسمبلی کے ارکان کی بات آئے گی تو دنیا جہاں میں مثال کے طور پر آپ یو کے کی مثال لے لیں یا انگلینڈ کی مثال لے لیں, تو اگر لندن کی اسپیسیفکلی بات کریں تو لندن میں جو پاکستانی جتنے لوگ ہوں گے وہ کسی ایک کانسٹیچوئنسی میں تعلق نہیں رکھتے, وہ پاکستان کے تمام کانسٹیچوئنسی جو ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہر آدمی کو جو ووٹ دینے کا حق تو اگر دے دیا جائے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن اس کے لیے بیلٹ پیپر والا سسٹم علیحدہ ہوگا اور ہر جگہ کینڈیڈیٹ ملے گا. تو یہ کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو امریکن پریزیڈنٹ کی بات ہو. تو اس میں یہ ویسے تو اصولی طور پر تو بہت سے لوگ اس بات پر یہ متفق ہیں کہ ان کو حق ہونا چاہیے, لیکن جس وقت اس کو امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پرابلم آتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے یا ایکسیکیوٹ کیا جائے, تو وہاں ایک پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا.
یہ تھے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. حکومت پاکستان نے گزشتہ دنوں 27 بین الاقوامی فلاحی تنظیموں پر پابندی کی پہلی مرتبہ وجہ قومی اسمبلی کو بتاتے ہوئے کہا کہ وہ جواب نہیں دے رہی تھیں, ان کے منصوبے قابل ذکر نہیں تھے اور بعض کے سیکیورٹی مسائل تھے. ہارون رشید کی رپورٹ سنیے شفیع نقی جامعی سے.
حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی سبیحہ نذیر کے ایک سوال پر کہ کیا یہ درست ہے کہ 21 آئی این جی اوز کی اندراج کی درخواستیں وزارت داخلہ نے مسترد کر دی ہیں, وزیر داخلہ احسن اقبال نے تحریری جواب میں 27 بین الاقوامی تنظیموں کی درخواستیں مسترد کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مناسب جواب نہ دینے, قابل ذکر منصوبے نہ ہونے اور سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے. وزیر موصوف کے مطابق آئی این جی او پالیسی کے مطابق ان تنظیموں کے پاس 90 دن کا وقت ہے حکومت کے فیصلے کے خلاف خصوصی کمیٹی میں اپیل دائر کرنے کا. اس سے قبل حکومت نے ان تنظیموں کو ان کی اپیلوں پر حتمی فیصلے تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی. ان امدادی تنظیموں میں سب سے زیادہ یعنی 11 کا تعلق امریکہ سے ہے، 5 برطانیہ کی ہیں، 3 نیدرلینڈ کی، جبکہ باقی کا تعلق سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، آئرلینڈ، تائیوان اور تھائی لینڈ سے ہے۔ ایوان میں پیش کی گئی فہرست کے مطابق ان میں سے 2 تنظیموں کا تعلق پاکستان سے بھی ہے۔ ان میں ایک سینٹرل ایشیا ایجوکیشن ٹرسٹ کا نام بھی آتا ہے۔ حکومت نے ایوان کے سامنے پیش کردہ اپنے جواب میں آئی این جی اوز کے لیے تیار کی گئی نئی سرکاری پالیسی اور اس کے جائزے کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے اراکین کی تعداد اور ادارے بھی ظاہر کیے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کی سربراہی میں قائم اس کمیٹی میں خفیہ اداروں آئی ایس آئی اور آئی بی کے ایک ایک نمائندے بھی شامل ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے۔
جنوبی افریقہ نے بھارت کو سینچورین میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 135 رن سے شکست دے دی۔ اس طرح 3 میچوں کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ بھارت کو میچ جیتنے کے لیے 287 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم صرف 151 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج پہلے ہی سیشن میں اس کی 7 وکٹیں صرف 116 رنز پر گر گئیں۔ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے لانگ ان گڈی نے صرف 39 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی۔ ربادہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل جمعے کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ نے فاسٹ بالر ٹرینٹ بولٹ کو آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے 4 میچوں میں 9 وکٹیں حاصل کی، جس میں ڈنیڈن کے میچ میں 17 رنز کے عوض 5 وکٹوں کی شاندار کارکردگی بھی شامل ہے۔ ٹرینٹ بولٹ پاکستان کے خلاف اعلان کردہ T20 ٹیم میں بھی شامل نہیں ہیں۔ برازیل کے فٹ بالر رونالڈینو نے باضابطہ طور پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ رونالڈینو 2002 کا عالمی کپ جیتنے والی برازیلین ٹیم میں شامل تھے۔ انہوں نے 2005 میں بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ بیلن ڈی اور بھی حاصل کیا تھا۔ عالمی نمبر 1 رافیل نڈال لینارڈو میئر کو 6-3، 6-4 اور 7-6 سے ہرا کر آسٹریلین اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ جو ولفریڈ سونگا نے کینیڈا کے ڈینس شپاوولوف کو 5 سیٹس میں شکست دی۔ خواتین مقابلوں میں یوکرین کی 15 سالہ مارتا کوسٹیوک 1997 کے بعد تیسرے راؤنڈ میں پہنچنے والی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئیں۔ کیرولائن وزنیاکی اور فرینچ اوپن چیمپئن یلینا اوسٹاپینکو بھی دوسرے راؤنڈ کے میچز جیتنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ایف اے کپ کے تیسرے راؤنڈ میں لیسٹر نے فلیٹ ووڈ کو 2 گول سے ہرا دیا۔ دونوں گول کیلچی نے کیے۔ ان کے ایک گول کے لیے ریفری نے ویڈیو اسسٹنٹ ریفری سے مدد لی، جو انگلش فٹ بال میں پہلا واقعہ ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو انڈیا کے 6 روزہ دورے پر ہیں، اور وہ آج وزیر اعظم نریندر مودی کے آبائی ریاست گجرات گئے، جہاں انہوں نے کئی پروگرامز میں شرکت کی۔ اس بارے میں تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتیں پاکستان عوامی تحریک آج لاہور کی مال روڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ماڈل ٹاؤن واقعے کے خلاف احتجاجی جلسہ کر رہی ہیں۔ میانمار کی ریاست رکھائن میں بدھ مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے ایتھلیٹ سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں ایک پرچم تلے ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ میانمار کی سرحد کے ساتھ 10 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد پناہ گزین ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کے سابق اہلکار کو خفیہ معلومات غیر قانونی طور پر جمع کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ پولیس آفیسر کو تھپڑ مارنے کے الزام میں قید لڑکی عدالتی کارروائی کے دوران زیر حراست رہے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے نادیہ سلیمان سے۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کے سلسلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق مشیر سٹیو بینن کو گرینڈ جیوری نے طلب کیا ہے۔ بینن کو امریکی کانگریس کی کمیٹی نے بھی سوالات کے جواب دینے پر مجبور کیا ہے۔ تفصیل سنیے سلیم رضوی سے۔
امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مولر نے پچھلے ہفتے سٹیو بینن کو گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق 9 جنوری کے دن امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے ایجنٹ واشنگٹن میں سٹیو بینن کے گھر سپینہ دینے پہنچے تھے، لیکن اس وقت تک بینن نے ایک وکیل کر لیا تھا، جس کے بعد ایف بی آئی نے ان کے وکیل کو سپینہ دیا۔ گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہو کر بینن کو سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ گرینڈ جیوری کی یہ کارروائی عام طور پر پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ بظاہر یہ پہلا موقع ہے جب باب مولر نے ٹرمپ انتظامیہ کے کسی سابق اعلی عہدیدار کو پوچھ گچھ کے لیے گرینڈ جیوری کے سامنے طلب کیا ہے۔ سٹیو بینن کی گرینڈ جیوری کے سامنے پیشی اس ماہ کے آخر میں متوقع ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بینن کو گرینڈ جیوری کے سامنے طلب کر کے رابرٹ مولر بینن کو غیر رسمی ماحول میں تفتیش کے دوران جواب دینے کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال مئی ماہ میں رابرٹ مولر کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں تفتیش کا ذمہ سونپا گیا تھا۔ امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی بھی تفتیش کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں منگل کے روز سٹیو بینن اس کمیٹی کے سامنے پیش تو ہوئے، لیکن 10 گھنٹے تک چلنے والی پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے اہم سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ بینن نے پوچھ گچھ کے دوران کہا کہ وائٹ ہاؤس نے انہیں تاکید کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں اپنے دورانیے اور انتخابی مہم سے متعلق کسی سوالات کے جواب نہ دیں، جس کے بعد اس کمیٹی نے بینن کو سپینہ بھیج کر طلب کیا ہے، جہاں بینن کو سبھی سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ ایڈم شیف ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹک رکن ہیں۔
نو کوسچنز اسینشلی اباؤٹ اینی تھنگ دیٹ ٹک پلیس ڈیورنگ دی ٹرانزیشن۔ نو کوسچنز اباؤٹ اینی تھنگ دیٹ ٹک پلیس ڈیورنگ دی۔
ایڈم شیف کہہ رہے تھے کہ بینن نے ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں اور انتخابی مہم کے بارے میں سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کی نوکری کے بعد بھی بینن کی جو بات چیت صدر ٹرمپ سے ہوئی اس کے بارے میں بھی انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے وکیل نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس ان کے اظہار خیال کے حق پر بھی کسی قسم کی روک لگا سکتا ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف کے الفاظ۔ ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ بینن کے خلاف صدر ٹرمپ کے وکیلوں نے مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی دی ہے، مگر وائٹ ہاؤس کے ترجمان سیرہ سینڈرز کا کہنا ہے کہ بینن آزاد ہیں، وہ جو چاہیں کہیں، اور وائٹ ہاؤس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بینن جوابات میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن گرینڈ جیوری کے سامنے پیشی کے لیے سٹیو بینن کو طلب کیے جانے کا مطلب ہے کہ یہ تفتیش پورے زور شور سے جاری ہے، جبکہ صدر ٹرمپ یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ روس کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کے بارے میں تفتیش بے معنی ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ یہ بھی خبریں گرم ہیں کہ تفتیش کے سلسلے میں رابرٹ مولر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے امریکی کانگریس میں کئی ڈیموکریٹس کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سٹیو بینن کو صدر ٹرمپ نے پچھلے سال اگست ماہ میں عہدے سے برطرف کر دیا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ پر لکھی گئی ایک کتاب فائر اینڈ فیوری میں بینن کے حوالے سے لکھا گیا کہ صدر ٹرمپ کے بیٹے ڈان جونیئر نے انتخابی مہم کے دوران روسی ایجنٹوں سے ملاقات کر کے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کتاب میں چھپے بیانات کے بعد رابرٹ مولر نے سٹیو بینن کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ سٹیو بینن ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں کچھ وقت تک سربراہ تھے۔ صدر ٹرمپ کے چیف اسٹریٹجسٹ کی حیثیت سے بھی بینن کا متعدد پالیسیوں کی تشکیل میں ہاتھ بتایا جاتا ہے، لیکن ٹرمپ کی انتخابی مہم پر یہ الزام ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخاب میں کامیابی کے لیے ان کے روسی ایجنٹوں سے رابطے تھے۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ روس نے 2016 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی تھی۔
تفصیل پیش کر رہے تھے سلیم رضوی۔ یورپی کمیشن کے صدر یون کلاڈی یونکر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین چاہتی ہے کہ برطانیہ اس کا حصہ رہے۔ انہوں نے اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ برطانیہ اگر چاہے تو اسے یورپی یونین کا حصہ رہنے دینا چاہیے، جبکہ یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی کے سابق رہنما نائجل فراج نے ریفرنڈم کے نتائج کے خلاف کسی بھی فیصلے پر ووٹروں کی مزاحمت کی دھمکی دی ہے۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں، پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
یورپین کمیشن کے صدر یوں کلاڈ یونکر نے یورپین پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کہا کہ اگر برطانیہ لسبن معاہدے کے آرٹیکل 50 کے تحت یورپی یونین کو چھوڑنے کا عمل مکمل کر بھی لیتا ہے، تب بھی وہ آرٹیکل 49 کے تحت دوبارہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔
Ich bin der Auffassung, dass es in Sachen Brexit keine Gewinner geben wird. Dies ist eine lose-lose Situation.
جہاں تک بریگزٹ کی بات ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس میں کسی کی فتح نہیں ہوگی۔ یہ تو ہر طرح سے برطانیہ اور یورپی یونین کے ممبر ممالک اور اداروں کے لیے نقصان ہے۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ بریگزٹ ایک تباہی اور شکست ہے جس سے ہم سب کو نمٹنا ہوگا، لیکن برطانیہ کے فیصلوں کی وجوہات بہت سنگین ہیں۔ جیسا کہ مسز مے نے خود کہا کہ برطانیہ کبھی بھی مکمل طور پر یورپی یونین کے ساتھ پرسکون نہیں رہا، اور 40 سالوں کے درمیان یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوئی، تو اس غلطی کا بوجھ بہت سے کاندھوں پر ہے۔
یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے منگل کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ یورپی باشندوں کے دل میں برطانیہ کے لیے بڑی جگہ ہے اگر وہ یورپی یونین سے باہر نکلنے کے فیصلے کو ترک کر دے۔ یو کے انڈیپینڈنٹ پارٹی کے سابق رہنما نائجل فراج کا کہنا ہے کہ وہ بریگزٹ کے معاملے پر دوسرے ریفرنڈم کی حمایت نہیں کرتے۔ یورپی پارلیمنٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ برطانوی ووٹرز جون 2016 کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے ڈالے جانے والے دباؤ پر مزاحمت کریں گے۔
آپ نہیں چاہتے کہ برطانیہ نکل جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ گیا تو پھر دیگر بھی نکل جائیں گے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بریگزٹ کے معاملے پر دوسرے ریفرنڈم کے حق میں نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ سب مل کر ٹونی بلیئر اور نک گلگ کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بری ڈیل ملے جو ممکن ہو سکتی ہو۔ میں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ میں ایسا پہلے دیکھ چکا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے برطانوی شہریوں کو دوبارہ ایسا کرنے پر مجبور کیا تو نتائج مختلف ہوں گے۔
نائجل فراج کے ان الفاظ کے باوجود یورپین کمیشن کے صدر کی امیدیں نہیں ٹوٹی، اور انہوں نے اس اتحاد کو بچانے اور برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے پر مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کی بات کی
ہے۔
گزشتہ روز میں نے اور مسٹر ٹسک نے برطانوی حکومت کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر برطانوی شہری، برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی حکومت بریگزٹ کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنا چاہیں تو ہم ان سے اس بارے میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم برطانیہ کو نکال باہر نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شامل رہیں، اور اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ نکل جائیں تو ان کو پوری اجازت ہے۔
گزشتہ سال جون میں برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنے یا نکل جانے کے سوال پر ہونے والے تاریخی ریفرنڈم کے نتائج کے مطابق 52% عوام نے یورپی یونین سے علیحدگی ہونے کے حق میں، جبکہ 48% نے یورپی یونین کا حصہ رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو انڈیا کے 6 روزہ دورے پر ہیں، اور وہ آج وزیر اعظم نریندر مودی کے آبائی ریاست گجرات بھی گئے، جہاں انہوں نے کئی پروگرامز میں شرکت کی۔ وہ گاندھی آشرم بھی گئے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نتن یاہو کا استقبال احمد آباد ہوائی اڈے پر کیا۔ ہوائی اڈے سے دونوں وزراء اعظم گاندھی آشرم گئے، جہاں گاندھی جی نے 1 عشر سے زیادہ عرصے تک قیام کیا تھا۔ ہوائی اڈے سے آشرم تک 8 کلومیٹر کے راستے میں ایک روڈ شو کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پورے راستے میں ہزاروں لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جگہ جگہ اسٹیج بنائے گئے تھے، جہاں طرح طرح کی ثقافتی جھلکیاں پیش کی گئی تھیں۔ دونوں وزراء اعظم دن بھر احمد آباد اور سبرکانٹھا ضلع میں رہے، جہاں انہوں نے اسرائیل کے اشتراک سے چلنے والے بعض پروگراموں کا جائزہ لیا۔ اسرائیل کے اشتراک سے قائم کیے گئے سینٹر فار ایکسلنس میں تقریر کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ اس مرکز کے ذریعے اسرائیل سے ہمارے تعلقات میں تبدیلی آئے گی۔
ان کے ساتھ آئے ڈیلیگیشن کے انیہ سدسیوں کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اور ان کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔ شلم این تودا ربا ہمارا منتر ہے۔ کیوریوسٹی سے جنمے انٹینٹ، انٹینٹ کی طاقت سے بنے आइडियाज, आइडियाज की ताकत से हो इनोवेशन और इनोवेशन की ताकत से बने हमारा न्यू इंडिया।
वजीर आजम नेतन्याहू ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो इंडिया में जबरदस्त तब्दीलियां ला रहे हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में भी जबरदस्त तब्दीली आ रही है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी इज चेंजिंग इंडिया बाय द फोर्स एंड विजन ऑफ हिज लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर बोथ वेरी यंग एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक।
बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि वजीर आजम मोदी अपनी रहनुमाई की ताकत और बसीरत से इंडिया में तब्दीलियां ला रहे हैं। वजीर आजम मोदी और मैं ज़हनी तौर पर नौजवान हैं और मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी पुरुमीद हैं। गांधी आश्रम पहुंचने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने महात्मा गांधी को इंसानियत का सबसे बड़ा पैगंबर करार दिया। विजिटर बुक में अपने पैगाम में वजीर आजम नेतन्याहू और उनकी अहलिया ने लिखा कि इंसानियत के एक अजीम तरीन पैगंबर महात्मा गांधी के मुकाम के इस दौरे से उन्हें काफ़ी तरगीब मिली है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान में सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने 4 साल बच्ची को जिंसी ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया। पेशावर से नामा निगार रिफतुल्ला और अगजई की रिपोर्ट।
अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस मुजाहरे में ताजिर और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के अलावा मर्दान की आम शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखी थी जिस पर मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन मर्दान के इलाके पार होती से मार्च करते हुए पाकिस्तान चौक तक जा पहुंचे, जहां मुजाहिरे ने एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुजाहिरीन ने इस मौके पर PTI के सरबराह इमरान खान और वजीर आला के खिलाफ शदीद नारे लगाए और मुतालबा किया कि मासूम बच्चियों की इज्जत से खेलने वाले दरिंदों को सरेआम चौराहों में कड़ा करके सजाए मौत दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा हरकत करने की हिम्मत न कर सके। उधर 5 साल बच्ची इस्मा की कत्ल और जिनसी ज्यादती के वाकये को 5 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन ताहाल मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिल सका है। मर्दान की जिली पुलिस सरबराह डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि मुलजिम का खोज लगाने के लिए हर जावे से तफ्तीश की जा रही है और तहकीकात का दायरा भी फैला दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में वाकया रुनुमा हुआ है वहां गिरफ्तारियां की गई हैं, जबकि वहां मुख्तलिफ लोगों का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। ताहम उनका कहना था कि ये वाकया दूर दराज देहाती इलाके में होने की वजह से पुलिस को किसी दूसरे जरिए से इजाफी इमदाद नहीं मिल रही। उधर मर्दान की ज़िली नाजिम हिमायतुल्ला मयार ने इल्ज़ाम लगाया है कि इब्तिदा में मकामी पुलिस ने दानिस्ता तौर पर इस वाकये को कत्ल करार देकर बच्ची की जिंसी तशद्दुद को खुफिया रखने की कोशिश की गई।
पुलिस मेरे ख्याल में एक पॉलिसी कहते हैं कि लोग इस पर निकलेंगे और जिस तरह के कसूर में तोड़ फोड़ हुआ है और इंतशार फैला है, तो इस तरह इससे भी इंतशार फैलेगा, तो पुलिस ने इसलिए इसको दबाया है। लेकिन हमारे पुख्तूनख्वा में इस तरह की रिवायत नहीं है, हम इस तरह के वाक़े पर सियासत नहीं करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल हो आवाम के सामने ज़रूर रखना चाहिए। पुलिस ने इस हवाले से ही गलती की है और इसके अलावा पुलिस काम कर रही है। मैं पुलिस की इस हवाले से तारीफ करूँगा कि पुलिस ने दिन रात एक करके इस केस पर लगाया है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने भी इसका सबूत भी दिया है कि अभी तक वज़ीर आला या कोई वज़ीर या कोई इवन चीफ सेक्रेटरी या IGP इस हवाले से मर्दान में नहीं आए हैं।
दरियासना वज़ीर आज़म की मुशीर और मुस्लिम लीग नून की सूबाई सदर अमीर मुकाम ने आज मर्दान में कत्ल होने वाली बच्ची के ख़ानदान से इजहार हमदर्दी के लिए उनके घर का दौरा किया। इस मौके पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
अगर वो इंसाफ की बात अटक के पार तो कर दे, मगर अटक के अंदर इसी तरफ जब आ जाए तो उनसे भूल जाता है, वही इंसाफ की बात करते ही नहीं।
ख्याल रहे कि सनीचर को मर्दान के नवाही इलाके गुजरगढ़ी से 4 साल बच्ची इस्मा घर के सामने से खेलती हुई लापता हो गई थी। ताहम बाद में उनकी लाश उनके घर के करीब वाकई गन्ने के खेतों से मिली थी। इब्तिदा में मकामी पुलिस बच्ची से जिनसी ज्यादती की सख्ती से तरदीद करती रही, ताहम बाद में मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद की तस्दीक की गई थी। रिफतुल्ला रुकज़ई, BBC, पेशावर।
और आपको बताते चलें कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर किस खबर में कारीन खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स मुसलमान, معروف میگزین منی نے موسیٰ منسیٰ کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا ہے. ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ٹمبکٹو کے فرما رواں تھے. انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا. اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات کا سلسلہ جاری ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے ایک سزائے موت کے قیدی کی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی درخواست پر آج انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات اور سپرنٹنڈنٹ ہری پور جیل سے جواب طلب کر لیا ہے. تفصیل پیش کر رہے ہیں پشاور سے ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
جسٹس روح الامین اور جسٹس یونس تحیم کی عدالت میں آج سزائے موت کے قیدی سجاد احمد کی درخواست پر سماعت ہوئی. قیدی سجاد احمد کے وکیل خورشید خان ایڈوکیٹ نے عدالت میں درخواست کی کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے اور جیل کے قوانین کے تحت کوئی بھی قیدی تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور اس میں قانون کی تعلیم یعنی ایل ایل بی کی ڈگری شامل ہے. خورشید خان ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ عدالت نے قیدی سجاد احمد کی خواہش کو سراہا ہے. عدالت نے انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات خیبر پختونخوا اور سینٹرل جیل ہری پور کے سپرنٹنڈنٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس بارے میں جواب طلب کر لیا ہے. خورشید خان ایڈوکیٹ کے مطابق سزائے موت کے قیدی سجاد احمد نے جیل میں رہ کر گریجویشن یعنی بی اے ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایم اے انگلش کے امتحانات پاس کیے ہیں لیکن ایل ایل بی کی ڈگری کے لیے لا کالج میں 70% تک حاضری ضروری ہے اور سزائے موت کے قیدی کو روزانہ کالج لے جانے اور لے آنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے.
کہ جیل مینول میں ایل ایل بی لکھا ہوا ہے لیکن آگے کچھ سے لکھا ہوا خاموشی ہے اور اس کے لیے مسٹ ہے ضروری ہے کہ کالج میں داخلہ لے کیونکہ یہ پروفیشنل تعلیم ہے نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ کالج میں داخلہ لے گا تو ظاہر ہے کہ یہ تو سزا موت کا قیدی ہے, یہ تو اس میں ڈیتھ سیل میں ہے تو اس کے لیے میں نے کہا آپ نے راستہ کوئی نکالنا ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ جیل کے قوانین میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے کی اجازت ہے لیکن آج تک کسی نے اس طرح پروفیشنل ڈگری کے لیے درخواست نہیں دی جس سے کوئی ثابت ہوتا ہو کہ اس سے پہلے کسی قیدی کو اجازت دی جا چکی ہے اور اس بارے میں قانون خاموش ہے. سجاد احمد اسلام آباد میں ایک نجی میڈیکل کالج میں تیسرے سال کے طالب علم تھے کہ اس دوران قتل کے ایک مقدمے میں گرفتار ہوئے اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی. ہائی کورٹ نے ان کی سزا برقرار رکھی اور اب مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر تجویز ہے. وہ 15 سال سے ہری پور جیل میں قید ہیں. قیدی سجاد احمد کے 3 بھائی ڈاکٹر ہیں اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے ہے. خورشید خان ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ سجاد کی سزا کے بارے میں سپریم کورٹ سے جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سجاد کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر سنگین الزامات کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی تبدیلی کے لیے وسائل استعمال کرنے کے الزامات کو مسترد کیا ہے, تاہم پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے صرف دعا کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا کوئی رکن نہیں، لیکن بلوچستان میں حکومت کی جو تبدیلی آئی اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر بھی سنگین الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ بالخصوص سابق حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت پشتونخوا میپ کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی میں کردار ادا کیا۔ پارٹی کے رکن اسمبلی آغا لیاقت کا اس حوالے سے کہنا ہے،
یہاں پر جو حکومت ڈیزالو ہوئی اس میں وہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو چیئرمین یا چیئرمین نے یہ بیان دیا کہ یہ میں نے کرایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے جس پارٹی کا یہاں پر ایک بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے کرایا۔
اگرچہ پیپلز پارٹی نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے، لیکن پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ان کی یہ دعا رہی ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو اسی علاقے سے ہونا چاہیے جہاں علیحدگی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر کا اثر رسوخ زیادہ ہے۔ لاہور میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کے دوران ایک سوال پر ان کا کہنا تھا،
لوگ تو کہتے ہیں میں نے کیسے کام دکھایا، ہاں میں نے دعا دوا ضرور کی ہو، وہ جو بچا ہے جو چیف منسٹر بنا ہے وہ اس بیلٹ سے ہے جہاں اللہ نظر کی سب سے زیادہ انسرجنسی ہے، تو جو بھی پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔
بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ میر عبد القدوس بزنجو کا تعلق آواران سے ہے، ڈاکٹر اللہ نظر کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ آواران کا شمار بلوچستان کے انتہائی پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ قدوس بزنجو کے وزیر اعلیٰ بننے سے اس علاقے میں ترقی آئے گی۔
ہماری سوچ کے مطابق اس کو ہی آگے لانا چاہیے، اس ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہیے، وہ کراچی کا بھی بارڈر ہے، وہ اس پہ کوسٹ بھی لگتا ہے، اس پہ آپ آگے جاتے ہیں تو پورٹ بھی لگتا ہے، اس ایریا کو ڈیولپ ہونا چاہیے۔
دوسری جانب وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے پشتونخوا میپ کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ان الزامات پر بلوچستان اسمبلی میں پشتونخوا میپ کے پارلیمانی رہنما عبد الرحیم زیارتوال کے خلاف تحریک استقاق جمع کرائی ہے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کے اراکین جو تبدیلی لائے وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر کے لائے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار کو غیر قانونی طور پر خفیہ معاملات اپنے پاس رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیری چن شنگ لی امریکی شہری ہیں اور امریکی محکمہ انصاف کے مطابق انہیں پیر کو نیو یارک کے مرکزی ہوائی اڈے سے حراست میں لے لیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔
چن شی لنگ نے سی آئی اے کے لیے 1994 اور 2007 کے دوران کام کیا تھا اور اس کے بعد وہ ہانگ کانگ چلے گئے تھے۔ یہ معاملہ 2012 میں شروع ہونے والی امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کی ان تحقیقات سے منسلک ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح چین کے اندر سی آئی اے کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کے دو برسوں میں 20 کے قریب مخبر ہلاک کر دیے گئے تھے یا انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ حالیہ برسوں میں امریکی انٹیلیجنس کی بدترین ناکامی ہے۔ تاہم حکام کو فی الحال معلوم نہیں کہ آیا کسی نے اندر سے مخبری کی یا پھر خفیہ ڈیٹا ہیک ہوا ہے۔ امریکی میڈیا نے تفتیش سے وابستہ ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ بعض تفتیش کاروں کے مطابق چن شی لی نے چین کے لیے مخبری کر کے جاسوسوں کے نام افشا کر دیے تھے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق چن شی لی نے 1982 سے 1986 تک امریکی فوج میں کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1994 میں سی آئی اے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا کام خفیہ مواصلات، بھرتی اور اثاثہ جات کی نگرانی تھا۔ انہیں ٹاپ سیکرٹ کلیئرنس دی گئی تھی۔ انہوں نے 2007 میں سی آئی اے کی نوکری چھوڑ دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان کے ساتھیوں نے کہا کہ انہیں شکایت تھی کہ ان کا کیریئر جمود کا شکار ہو گیا ہے۔ ایف بی آئی اس بات کی چھان بین کر رہی ہے کہ کس طرح اتنے مختصر عرصے میں چین کے اندر کام کرنے والے اتنے جاسوس اور مخبر پکڑے گئے۔
تفصیل پیش کر رہے تھے حسین عسکری۔ آپ نے ایسے موبائل فون ایپس کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا اور شاید استعمال بھی کیا ہوگا جن کے ذریعے ٹیکسی، مختلف ریسٹورنٹس کا کھانا یا پھر عام ضرورت کی اشیاء صرف ایک کلک کے ذریعے آپ کے گھر آ جاتی ہے۔ سوچیے کیا ہی اچھا ہو اگر بیوٹی سروسز بھی گھر کے دروازے تک آ جائیں۔ لاہور میں خواتین کے ایک گروپ نے گھر پر نامی ایسا ہی ایک سہولت کا آغاز کیا ہے جو سیلون سروسز بھی مہیا کرا رہی ہے اور روزگار کے موقع بھی دے رہی ہے۔ لاہور سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
لاہور کی رہائشی صوفیہ تین بچوں کی ماں ہے اور اپنے گھر کی واحد کفیل۔
صرف 2 سال پہلے شوہر کی بیماری کے باعث ان کے گھر نوبت فاقوں تک آ گئی تھی اور بچوں کا اسکول چھڑوانا پڑ گیا۔
میں واحد ہی اپنے پورے گھر میں خود ہی کما رہی ہوں۔ اب میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں اس میں اپنے ہسبینڈ کی میڈیسنز بھی پوری کر لیتی ہوں، بچوں کی پڑھائی بھی جو کہ چھوٹ چکی تھی اب دوبارہ سے روٹین میں آ گئی ہے، اور گھر کے اخراجات بہت اچھے سے پورے ہو رہے ہیں۔
صوفیہ نے ایک ویب سائٹ گھر پر کی مدد سے بیوٹیشن کورس کیا اور اب وہ اسی ویب سائٹ کے ذریعے گھر گھر جا کر خواتین کو عام سروسز فراہم کرتی ہیں جو پہلے صرف بیوٹی پارلرز میں ہی دستیاب تھیں۔ گھر پر نامی اس پروجیکٹ نے اب تک صوفیہ جیسی 40 خواتین کو روزگار دیا ہے۔ پہلے ان خواتین کو 3 ماہ کی مفت تربیت اور پھر آسان اقساط پر متعلقہ سامان دیا جاتا ہے، جس کے بعد اسی ویب سائٹ کے ذریعے صارفین انہی تربیت یافتہ بیوٹیشنز کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں۔
ویمن لیڈ ہے، عورتوں کو سروس دیتا ہے اور عورتوں کو ہی امپاور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو ہم ویمن جو بیوٹیشنز ہیں ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کلائنٹس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، اور کلائنٹس کو ہم سہولت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے یہ سروس استعمال کریں۔
اس ویب سائٹ پر تقریباً 6,000 صارفین رجسٹرڈ ہیں۔ یہ خواتین بیوٹی پارلر جانے کی بجائے گھر سے ہی اپوائنٹمنٹ بک کراتی ہیں اور صوفیہ جیسی کوئی بیوٹیشن مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔
بہت کنوینئنٹ ہے، اور مطلب اپنے گھر بیٹھے ہوئے میں ایک کال کرتی ہوں یا آن لائن آرڈر کرتی ہوں، اور سروسز مجھے بڑی ہائیجینک مل جاتی ہیں گھر پہ۔ کنوینئنٹ یہ ہے کہ ایک تو رش آز ہوتے ہیں، پھر گھر کی رسپانسبلٹی اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ دین ورکنگ آرز الگ، سو دس از جسٹ اے کلک اوے۔
یہ پروجیکٹ خواتین کو با اختیار کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ اسے خواتین کو نہ صرف روزگار میسر آیا ہے بلکہ ملازمت پیشہ اور دیگر خواتین کو گھر پر ہی ایک سہولت بھی ملی ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور آئیے اب آپ کی ملاقات آنچل ٹھاکر سے کرواتے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں انڈیا کے لیے اسکیئنگ میں پہلا انٹرنیشنل میڈل جیتا ہے۔ ترکی سے واپسی کے بعد انہوں نے بی بی سی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں بات کی، آئیے انہیں سے سنتے ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں۔
نمستے، میں ہوں آنچل ٹھاکر، میری عمر 21 سال ہے، میں منالی کی رہنے والی ہوں اور میں اسکیئنگ کی کھلاڑی ہوں۔ بھارت میں اسکیئنگ 31 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور 31 سال میں یہ پہلا انٹرنیشنل میڈل ہے جو ٹرکی میں ہوئی فیڈریشن انٹرنیشنل اسکیئنگ میں میں نے برونز جیتا ہے۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اسکائی کرتے ہو، تو مجھے ان کو سمجھانا پڑتا ہے نہیں یہ اسکیئنگ ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آئس سکیٹنگ ہے، تو پھر مجھے سمجھانا پڑتا ہے نہیں یہ گراؤنڈ پہ نہیں، ہم پہاڑ سے نیچے آتے ہیں۔ جب میں نے میڈل جیتا، اگلی مارننگ جو سب سے پہلا ٹویٹ میں نے دیکھا وہ تھا ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کا، جسے دیکھ کے میں حیران پریشان سب کچھ ہو گئی تھی، مجھے وشواس نہیں ہو رہا تھا، میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی اور بہت خوشی ہوئی تھی، بہت خوشی۔ میرا ایک ہی گول ہے کہ میں 2022 کے اولمپکس کے لیے کوالیفائی ہو جاؤں، اور اس کے لیے میں بہت محنت کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے گورنمنٹ سے سپورٹ ملے، مجھے اسپانسرس ملے تاکہ میں اور ٹریننگ کر سکوں، مجھے زیادہ اپورچونیٹیز ملے ٹریننگ کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے اور اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے۔
یہ تھی آنچل ٹھاکر، جنہوں نے انڈیا کے لیے اسکیئنگ میں پہلا انٹرنیشنل میڈل جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی، اور اسلام آباد نے میں اسرار الحق۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نادیا سلیمان سے۔
پاکستان عوامی تحریک آج لاہور کی مال روڈ پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ماڈل ٹاؤن واقعے کے خلاف احتجاجی جلسہ کر رہی ہے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے ایتھلیٹس سرمائی اولمپکس کے افتتاحی تقریب میں ایک پرچم تلے ایک ساتھ داخل ہوں گے۔ میانمار کے ریاست رکھائن میں بدھ مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ میانمار کی سرحد کے ساتھ 10 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد پناہ گزین ہیں۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ پولیس آفیسر کو تھپڑ مارنے کے الزام میں گرفتار نوجوان فلسطینی لڑکی عدالتی کاروائی کے دوران زیر حراست ہی رہے گی۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سابق اہلکار کو خفیہ معلومات غیر قانونی طور پر جمع کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔